الذين ظلموا غلظا من السماء لما قالوا ليصبروا صدق الله العظيم. وإذ قلنا اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ حاضر القریا اس آبادی کے اندر فقلوا منها پس اس میں سکھاؤ حيث شئتم رغدا جہاں سے چاہو بغیر کسی روک ٹوک کے وادخلوا الباب اور دروازہ میں داخل ہو جانا سجدا سجدہ کرتے ہوئے وقولوا حطة اور کہتے جانا کہ توبہ ہے نغفر لکم ہم تمہیں معاف فرما دیں گے خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید المحسنین اور ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ عطا کریں اور زیادہ عطا کریں فبدل الذین ظلموا پس بدل دیا انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولا کلمہ کو غیر الذی قیل لہم جو خلاف تھا اس قول کے جو ان سے کہنے کے لیے فرمایا گیا تھا فانزلنا علی الذین ظلموا پس ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا رجزا من السماء آسمان سے عذاب بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ وہ گناہگار تھے اور فسق میں مبتلا تھے اور حکم عدولی کرتے تھے. اس آیۃ کریمہ میں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس آیۃ کریمہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی ایک اور نعمت یاد دلا رہا ہے. اب تک سات نعمتوں کا بیان گزر چکا ہے اور اس آیۃ کریمہ میں اللہ پاک نے ان کو آٹھویں نعمت یاد دلائی کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جب ایک آبادی کے ایک شہر کے دروازوں کو میں نے تم پر کھول دیا اور اس شہر کی فتح اور نصرت میں نے تم کو عطا کی. اور اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ سے ایک تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت کریمہ میں ساتویں نعمت کا بیان تھا بنی اسرائیل پر جو کی گئی تو پادروں کا سایہ کیا اور من و سلوا اتارا. اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک بنی اسرائیل پر آٹھویں نعمت کا ذکر کر رہا ہے اور وہ آٹھویں نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک قریا کو ایک شہر کو تمہارے لیے میں نے وہ فراہم کر دیا اور اس کے دروازے میں نے تم پر کھول دیے. اور دوسرا تعلق اس آیت کریمہ سے پچھلی آیت کریمہ کا یہ ہے کہ پچھلی آیات میں بن اسرائیل کے قید ہو جانے کا ذکر تھا, ایک مقام پر ٹھہر جانے کا ذکر تھا اور اس آیت کریمہ میں اس قید سے آزادی کا بیان تھا. اور پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے من و سلوا کی نعمتوں کا بیان کیا اور اس آیت کریمہ میں خالق کائنات وہ جو ایک خاص شہر تھا جس میں داخل ہو جانے کا حکم دے دیا اس شہر کی نعمتیں استعمال کرنے کا حکم فرمایا رہا ہے. اور پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ پاک بنی اسرائیل کی جسمانی غذا کا بیان کرتا ہے کہ تمہارے لیے من و سلوا اتارا ہو, پچھلی آیہ کریمہ میں جسمانی غذا کا بیان اور اس آیہ کریمہ میں جسمانی اور روحانی دونوں غذاؤں کا بیان کیا. اور ہمیں کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ جہاں سے چاہو کھاؤ بغیر کسی روک ٹوک کے بغیر کسی تکلف کے اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ اور اس شہر کے دروازہ میں داخل ہو جانا سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی طلب کرتے ہوئے. تو یہاں گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ اور اللہ اللہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جانا، یہ ان کی گویا روحانی غذا کی، جسمانی غذا کا بھی بیان اور روحانی غذا کا. خالق کائنات نے جب بنی اسرائیل کو 40 سال تک دشت و بیابان میں بھٹکایا اور ان کو بنو سلوا عطا کیا، اور 40 برس تک چونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ فلاں اس مقام پر ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک بڑی زور آور قوم خالد ہے، تم جاؤ، اب مصر میں تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، میں تمہیں واپس مصر جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اب بنی اسرائیل کو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب فرعون اور اس کے حواری ہلاک ہو چکے ہیں، وہ قوم ہلاک ہو چکی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو حکم ہو جانا کہ جاؤ بھائی تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے، اب واپس مصر چل جاؤ اور وہاں جا کر مصر کی جو نعمتیں ہیں ان سے متوجہ ہو جاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور وہاں اپنا ایک نظام قائم کرو، میرے دین کا نظام قائم کرو اور وہاں اپنی حکومت بناؤ اور نظام چلاؤ اور شب و روز بسر کرو. لیکن نہیں، اللہ پاک نے ان کو واپس مصر جانے پر پابندی لگا دی کہ اب تم واپس پلٹ کر وہاں نہیں جاؤ. وہاں سے جب ایک بار نکال دیا تو نکال دیا، نکل آئے تو نکل آئے، اب دوبارہ پلٹ کر لوٹ کر اب تمہیں واپس اس مقام پر نہیں جانا. اور اس کی دو وجوہات تھیں، ایک وجہ تو یہ تھی کہ اب تک وہ لوگ اسی علاقے میں رہتے آئے تھے، انہوں نے بچپن یعنی ان کی پیدائش وہاں ہوئی، بچپن وہاں دیکھا، جوانی کی بہار وہاں دیکھی، تو وہاں کی یعنی جتنے بھی جس انداز سے بھی فرعون اور فرعونی عیاشی کرتے تھے اور عیش پرستی میں مبتلا تھے، وہ سارے کے سارے معاملات وہ جانتے تھے، وہ سارے کے ساری چیزیں، وہ معاملات، وہ ہر چیز ان کے سامنے تھی. اب اسی طرح کے یعنی ان کے عیش و عشرت کے سارے سامان تو وہ چونکہ پیچھے موجود تھے اور فرعونی ہلاک کر دیے، یہ سارے کے سارے عیش و عشرت کے سامان وہاں موجود تھے. اب امکان اس بات کا یہ تھا، امکان اس بات کا تھا کہ یہ قوم اب دوبارہ جب مصر میں گئی تو دوبارہ یعنی فرعونیوں کی طرح کہ جس طرح ان کو عیش کرتا دیکھا کرتی تھی، اسی طرح کی عیش میں یہ مبتلا ہو جائیں گے، اور جو اپنے دین کا کام میں ان سے لینا چاہتا ہوں وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے، عیش پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، مجھے بھول جائیں گے، میرے احکامات پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیں گے، جب عیش میں فرعونیوں کی طرح عیش میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ہر چیز ان کے لیے وہاں موجود ہے اور وہ دیکھا کرتے کہ فرونی کس طرح اجازی کر رہے، تو اسی طرح سارے کے سارے راز اور غرب کے لیے جانتے تھے، فرمایا کہ اب تم وہاں جا کر چکے عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاؤ گے جو میرا اور میری مشیت کا تقاضا نہیں ہے، سو اس لیے اب تمہیں وہاں واپس مصر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا اس لیے روکا گیا کیونکہ فرعون کہا کرتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میرے اقتدار کو تختہ الٹ کے یہ اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ تباہ و برباد کر کے، مجھے ہلاک کر کے اس تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، یہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور بس ان کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ وہ یہاں اقتدار حاصل کریں گے اور کوئی دوسری ان کی کوئی یعنی دوسرا کوئی زندگی کا مقصد نہیں. تو اب اللہ رب العزت نے وہاں جانے سے منع کر دیا اور سنایا کہ آپ اگر تم وہاں گئے اور وہاں جا کر اپنا کوئی نظام سلطنت قائم کیا تو فرعون جو بات لوگوں سے کہا کرتا تھا وہ بات اس کی پوری ہو جائے، اور لوگ نے کہ ہاں واقعی فرعون سچ کہتا تھا کہ یہ تو اقتدار چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، تو سو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں. ہاں ہاں اس کے متبادل صورت یہ ہے کہ فلاں مقام یعنی ملک شام میں چلے جاتے اور اس مقام پر ایک قوم بڑی زوراور ہے، امال قوم، اس قوم کو کہا جاتا تھا اس سے جا کے جہاد کرو، اس سے جا کے جہاد کرو، وہ مقام فتح کرو اور وہی رہو، تمہارا جینا مرنا اب اسی مقام پر ہوگا. اب جیسے تیسے وہ چل تو پڑے لیکن جہاد کے حکم سے انہوں نے نافرمانی کی اور کہا کہ اے موسیٰ یہ سب انتا ورب کا پپا کھیلا ان نہ ہونا فائدون، تو اور تیرا رب جائے اور جا کر لڑے، ہم تو جہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے، کسی ضرورت ہم جہاد نہیں کریں، وہ تو بڑی یعنی زوراور قوم ہے اور ہم سے کئی کئی گنا ان کے لمبے قد ہیں اور بڑے یعنی طاقتور ہیں، تو ہم تو ان سے جا کر مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں. یعنی فطری جو گزری تھی وہ آگے آ گئی، تو جہاد سے پھرا اب اللہ پاک نے ان پر 40 برس تک یہ عذاب نازل کیا کہ 40 برس تک انہیں ایک مقام پر بھٹکاتا رہا اور باہر نکل کر ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا. یہاں پھر ان پر نبی کی وساطت سے پھر بنو سلمہ اتارا گیا، پھر اللہ کو پتا کہ میں نے بادلوں کا سایہ کیا، اب اس مقام سے جب اس قید سے چھوٹنے کا اور آزادی کا حکم آیا تو خالق نے فرمایا کہ اب جاؤ اس قریہ کی طرف چلے جاؤ، اور وہ قوم جو وہاں پر مسلط تھی خالق کی کائنات تھی، اس قوم کے دل میں اس قوم کا روب ڈال دیا. ان کو جب پتا چلا کہ اس طرح قوم بنی اسرائیل کی قوم یعنی لشکر کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہم پر حملہ آور ہونے کو آ رہی ہے، جب اس لشکر کی آمد کی اطلاع ملی کہ وہ تو ہماری طرف آ رہے ہیں، تو وہ یعنی اللہ پاک نے اتنا خوف ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اپنے مکان، اپنے باغات، اپنے کھیت، اپنے بازار، اپنے سارے کے سارے معاملات چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے. وہ ساری کی ساری بستی، ساری کی ساری زمین، وہ سارا قریا، وہ سارا شہر اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے اس بنی اسرائیلی قوم کے لیے خالی کروا لیا، اور بنایا کہ آپ وہ شہر تمہارے لیے خالی ہو چکا، اور میں نے ان کے دلوں میں خوف مسلط کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا. وہ جو قوم تھی وہ وہاں سے چلی گئی ہے، اب تم ایسا کرو اس شہر میں داخل ہو جاؤ. اب اسی داخلے کا ذکر اللہ پاک کر رہا ہے بالکل نہ کھلو، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ہاں سہل اور یاد اس قریا کے اندر، اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ. قریا یہ جو قریا ہے یہ قرا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے یہ عربی زبان میں قرا اس کا معنی ہوتا ہے یعنی مختلف لوگوں کا ایک مقام پر جمع ہو جانا. تو وہ مقام کہ جہاں مختلف قسم کے لوگ مل کر رہتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں، اس مقام کو قریا کہا جاتا. یہ قریا کا لفظ یہ ہم عام اپنی گفتگو میں بول چال میں استعمال کرتے ہیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریا قریا. تو یہ قریا کا لفظ یہ عربی زبان کا ہے، یعنی وہ جگہ، وہ مقام، وہ آبادی کے جہاں مختلف قسم کے لوگ مل کر اجتماعی صورت میں جہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جگہ اور وہ مقام، وہ بستی جو لوگوں سے بس جاتی ہے، اس کو قریا کہا جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں، اور یاد کرو کہ جب میں نے تمہارے لیے اس شہر کے دروازے کھول دیے اور تم کو فرمایا کہ اب داخل ہو جاؤ اس قریا میں، اس شہر میں، اس قریا میں داخل ہو جاؤ. فکلو اور کھاؤ منہا اس بستی میں سے، اس شہر میں سے، اس شہر کی چیزوں میں سے، ہری سے سکے تم راگا گم، جہاں سے چاہو تم کھا سکتے ہو راگا گم بغیر کسی روک ٹوک کے. اب وہ جو ان کے سرسبز اور شاداب باغات کی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے ان پر حلال کروا دی. فرمایا کہ یہ میری ایک نعمت تم پر یہ ہوئی ہے کہ میں نے اس شہر کی ساری نعمتیں وہ تم پر حلال کر دی، تمہارے لیے جائز کرا دی. فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ. اب وہ ساری چیزیں وہ جو تم میری نعمتیں وہ تم استعمال کرنے لگ گئے. راغدن، راغدن کا معنی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے. یہ لفظ پیچھے بھی استعمال ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری زوجہ اس کو انتا بتاؤ جو کل جنت تھا، تو اور تیری زوجہ جنت میں ٹھہرو. فکلا منہار راغدن، تو یہاں سے کھاؤ راغدن. راغدن کا معنی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، اب تم جہاں سے چاہو، جو مرضی چاہو، جہاں سے چاہو، جیسا چاہو تم کھا سکتے ہو. تو جہاں یہ حکم بنی اسرائیل کو بھی ہوا کہ اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جو مرضی جو ہے وہ تم کھا بھی سکتے ہو. اب وہ بستی کون سی تھی، اس میں اپنی اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی، بیت المقدس، بیت المقدس کا شہر تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس نہیں تھا بلکہ بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام اریحا ہے. اریحا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ شہر ہے، یعنی بیت المقدس کی جو سرزمین ہے اس کے ساتھ ہی متصل ایک شہر تھا، ایک آبادی تھی، ایک قریا تھا، ایک بستی تھی، جسے اریحا کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جس میں خالق کائنات داخلے کا حکم فرما رہا. اب ارشاد فرمایا تھا اس میں سے کھاؤ پیو تو غیر کسی روک ٹوک اور وقولو اتقن نغفر لکم ودخلوا الباب سجدن. اور جب اس شہر کے دروازے میں سے داخل ہونا تو سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وہ شہر میں نے تمہارے لیے فتح کر دیا، اب یوں کرنا کہ اس شہر میں جب داخل ہونا تو میری بارگاہ میں سجدہ کرنا. اس کے دو حکم ہیں، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جب شہر میں داخل ہونا سجدن، سجدن یعنی اسی سے سجدہ ہے لفظ، اور سجدہ کا لوگ بھی ماننا ہے جھکنا اللہ کی بارگاہ میں. پہلا معنی تو یہ ہوا کہ جب تم اس شہر میں جانا، اس شہر میں داخل ہونا تو خبردار کسی قسم کی کوئی عقل تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی فخر تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مفتوحہ شہر میں جب داخل ہونا تو اس طرح داخل ہونا کہ تمہاری گردنیں اللہ کے حضور جھکی ہوئی، انتہائی عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا، انتہائی انکساری کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو جانا، اور انتہائی یعنی تسلسل کے ساتھ اس شہر کے اندر داخل ہو جانا، اس در بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس کے دروازے کے اندر داخل ہو جانا. اور آج بھی یعنی بیت المقدس کے اندر ایک دروازہ ہے اور جس کو حطۃ کہا جاتا ہے، اس دروازے کے اندر لوگ عام مسلمان آج بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہونے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آج بھی ایک دروازہ وہاں بیت المقدس میں موجود ہے جسے حطۃ کہا جاتا ہے. بعض کو کہتے ہیں کہ وہ یہی دروازہ مراد تھا، یہی مقام مراد تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ مقام نہیں رہ چکے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس مقام کو، بیت المقدس کو. تو سلیمان علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزرے، سلیمان علیہ السلام کا دور موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد آیا. موسیٰ علیہ السلام پہلے ہوئے، سلیمان علیہ السلام بعد میں ہوئے. جب سلیمان علیہ السلام ہوئے بعد میں ہیں، تو جہاں پر کسی کس طرح کے یعنی بیت المقدس کا جس طرح کی آج کی مارن جس طرح کی عمارت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اس سے وہ جگہ مراد ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام بعد میں گزرے، اس موسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے، تو اس لیے وہ بیت المقدس کی وہ جگہ مراد ہے کہ ہاں اسی مقام کے قریب کوئی ایسا دروازہ تھا کہ جس میں سے جو اس شہر کا دروازہ تھا کہ جس میں سے اس قوم کو داخل ہونے کا حکم ہوا. اور یہاں سے جواب ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جو وہ جو خاص دروازہ تھا اور وہ شہر تھا، وہ بستی تھی، اس بستی کے اندر جس میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہاں انبیاء کے مزارات تھے، نبیوں کے مزارات تھے، اس مقام کو، اس بستی کو نبیوں کے ساتھ نسبت حاصل تھی. اور شہر کا ایک دروازہ تھا، اور فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے، جب اس شہر کے اندر داخل ہونے لگو تو کیا کرو کہ میرے حضور جھک جانا، میرے حضور سجدہ کر لینا. ایک معنی تو یہ ہے کہ جب دروازے سے اندر داخل ہونے لگو تو باہر ہی پہلے سجدہ کر لینا، پہلے سجدہ کر لینا، پھر اس بستی میں دروازے میں داخل ہونا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس شہر میں داخل ہونا تو یوں داخل ہونا کہ تمہاری گردنیں تمہارے رب کے حضور جھکی ہوئی، انتہائی انتہائی کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہونا. وقولو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے تھے، یعنی یہ خالق کائنات کا منشا ہے کہ جب کوئی شہر میں تمہارے لیے پتہ کر دیتا ہوں، جب کوئی بستی میں تمہارے لیے اس کے دروازے کھول دیتا ہوں، فوتو نصرت کے جھنڈے جب وہاں پر تمہارے لیے لہرا دیتا ہوں، تو ابدیت کا تقاضا یہ ہے، تمہاری شان ابدیت اور شان بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی اکڑ کے، بغیر کسی غرور و تکبر اور فخر کے، یعنی بجائے اس کے کہ بڑے اکڑتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو جاؤ کہ ہم نے پتہ کر لیا، نہیں، بلکہ مشیت ایسی یہ ہوتی ہے کہ جب تم اپنے کسی فتح کی ہوئے کسی مفتوحہ شہر میں داخل ہو تو اللہ کے حضور انتظاری کے ساتھ. اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے مکہ کو فتح کیا تو سبر کائنات علیہ السلام اتنی انتظاری سے داخل ہوئے کہ آپ ایک اونٹ مبارک پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے، اور سبر کائنات علیہ السلام کا سار مبارک اتنا جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا اللہ کے حضور مکہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہوئے، مفتوحہ شہر کے اندر، وہ شہر کے جو فتح کر لیا گیا، اس شہر کے اندر جس نے سروں کی وار کی اب ہونا نہیں ہے مصطفیٰ نے، جس کا ایک ایک ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہا، اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں. لیکن عالم یہ ہے کہ بار بار سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ بار بار سر اقدس اونچ کی کوہان سے لگ رہا، بار بار روایت میں آتا ہے کہ سر بار اتنا جھکا ہوا تھا کہ بار بار اونچ کی کوہان سے لگ رہا تھا. آج کیا ہے دنیا کے فتح منظر کسی شہر کو پتہ کرتے ہیں تو تکبر اور غرور کے پت بن کر اس میں داخل ہوتے ہیں، تکبر اور غرور کے پتے بن کر اس میں داخل ہوتے ہیں. تو جو فاتح ہوتے ہیں، یہ فاتحین فاتح دراصل وہی ہے اللہ کے حضور، تو جتنی زیادہ انتظاری کرنے والا ہے. اب یہ فتح، کسی شہر کو فتح کرنا، یہ اب خود انسان کے بس میں تو نہیں ہے، انسان کی طاقت نہیں. جب تک اللہ پاک کسی کے لیے اس فتح کے دروازے نہ کھول دے، کوئی کسی شہر کو کسی مقام کو فتح نہیں کر سکتا. تو اب سر اسی کے حضور جھکایا جائے، منشا ایسی ہی ہوتا ہے کہ سر اسی کے حضور جھکایا جائے جس نے تمہارے لیے شہر کو پکا کر دیا، جس نے تمہارے شہر کے دروازے کھول دیے. تو حضور جب شہر مکہ میں داخل ہوئے تو سر مار جھکا ہوا تھا، حضور رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مکہ والو، مجھ پہ ظلم کرنے والو، قرآن قرآن یا قرآن نام دے لے کر حضور سمایا کہ خبردار کسی کے ساتھ مت جھگڑنا، اور اے قرآن محمد المصطفیٰ کی رحمت
آج اس فتح مکہ کے موقع پر تمہارے سارے ظلم و ستم معاف کرتا ہوں. لا تقریبا علیکم الیوم, لا تقریبا, یہی جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جب یعنی مصر کی بادشاہ میں نصیب ہو گئی, اللہ پاک نے سارے کے سارے مصر کو کے لیے فتح فرما دیا, یعنی کہ مصر کے لیے مصر کے سارے سارے سلطنت اور اقتدار جب سمجھتا ان کے ہاتھ میں آ گیا, اور زمام سلطنت زمام اقتدار, اقتدار کی باوجود جب ان کے ہاتھ میں آ گئی بادشاہ بن گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو آپ کے بھائی آپ سے ملاقات کے لیے آئے, بھائیوں کو دیکھا پہچانا, سمجھا کہ میں تمہیں پہچان چکا ہوں, کیا تم نے بھی مجھے پہچانا ہے, میں تمہارا بھائی وہ بھائی یوسف کو جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا, لیکن سنو میں شان نبوت کا حامل ہوں اور نبی انتقام نہیں لے پاؤں, آج میرا بھی اعلان ہے لا تقریبا علیکم الیوم, آج تم پر کوئی گھر نہیں, کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں, جاؤ میں نے تمہارے لیے مغفرت, میں نے تمہارے لیے معافی موتی کا اعلان کر دیا. یہی تمہارا سوائے کائنات سے ہم نے سمایا کہ لا تقریبا علیکم الیوم, جاؤ مجھ پہ ظلم کرنے والوں, محمد کی ذات پہ ظلم کرنے والوں, یہاں تک کہ ابو سفیان حضرت ابو سفیان جو کافی تھے, اس نے یہ بنایا کہ خبردار خواتین پر ہاتھ مت اٹھانا, بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا, اور جو حرم مکہ میں داخل ہو جائے خبردار اس پر ہاتھ مت اٹھانا, اور یہ بھی کہ جان کے دشمن تھے اس وقت حضرت ابو سفیان, بعد میں اسلام قبول کیا, رحمت مصطفیٰ کا اعلان یہ ہوا کہ خبردار جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا, سب کے لیے رحمت کے دروازے کھلے کھل گئے, مفرت کے دروازے کھل گئے, عنایات کے دروازے, لا تقریبا علیکم الیوم, آج تمہارے لیے کوئی تو فاتحین کی شان ہی ہونی چاہیے کہ جب کسی شہر میں داخل ہو تو اللہ کے حضور جھک کر ان کے ساری کتاب کے شہر میں داخل ہو, تمہیں کہ جب اس قریہ میں داخل ہو تو تم کیا کرنا, گرد گرد باب اور سج جا کر سجدہ کر کے داخل ہونا, بقولو بقولو حتتن, اور بقولو زبان سے کہنا, معافی معافی کہتے ہوئے اپنی زبان سے توبہ توبہ کہتے ہوئے, معافی معافی کہتے ہوئے, یعنی اپنی زبان سے استغفار کرتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہونا, نغفر لکم خطایاکم, میں تمہاری ساری کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا, نغفر لکم, یہ غفر سے ہے, غفر اسی سے غفران, نغفر غین پھیرے غفر, غفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا, چھپانا, اس لیے وہ جو چھلکا ہوتا ہے مثلاً کیلے کا چھلکا ہے یا آم کا وہ جو ہے اس کا جو مالٹے کا چھلکا ہے یا تینوں کا چھلکا ہے, جو چھلکا ہوتا ہے پھل کا اس کو غفر کہتے ہیں, کیونکہ یہ پھل کے مغز کو چھپا دیتا ہے لپیٹ دیتا ہے, لپیٹ میں لے لیتا ہے, اس کو غفر کہتے ہیں, تو غفر اور غفران اور مغفرت, اس شان کو مغفرت یعنی معاف کرنے کو اللہ پاک کی طرف سے بخشش کو مغفرت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس بخشش کے ذریعے گناہوں کو چھپا دیتا ہے, شان مغفرت کے گناہوں کو چھپا رہی ہے, سو اللہ پاک شان اس اللہ پاک کی شان کو شان مغفریت کہا جاتا, یعنی اللہ پاک یعنی وہ غفار ہے, غفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کو چھپا دیتا, تو میں نغفر لکم, میں تمہارے سارے گناہوں کو چھپا دوں گا, یعنی تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, خطایاکم, خطایا یہ خطیت ان کی جمع جس کا معنی ہے غلطی, چاہے وہ غلطی چاہے وہ گناہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو جائے اس کو خطا کہا جاتا ہے, فرمایا کہ میں تمہارے سارے کے سارے گناہ, وہ گناہ جو تم جان بوجھ کر کرتے رہے, وہ گناہ جو تم دانستہ کرتے رہے یا دان یا نادانستہ کرتے رہے, وہ سارے کے سارے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا, تمہارے گناہ کو سارے کے سارے معاف کر دوں گا, اس شہر کے اندر داخل ہونا تو بڑے یعنی کہ احترام کے ساتھ, چونکہ یہ سرزمین مقدس نبیوں کی سرزمین, بڑے احترام کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہونا, تو یہاں سے یہ عمل بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مقام کہ جس کی نسبت خالق کے کائنات کے بندوں سے ہو جائے, اس مقام کا اس جگہ کا احترام بھی قرآن سے ثابت ہو رہا, اس جگہ کا احترام, اس لیے وہ جو بادری سینا تھی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ موسیٰ فقران علیہ اپنے جوتے اتار کے ہمیں اس مقدس وادی, یہ وادی مقدس ہے, اپنے جوتے نالین اتار, ان کا بل وادر مقدس ہوا, کہ تو تو ایک مقدس وادی میں ہے, تو ایک پاک وادی میں ہے, وسن عید المحسنین, اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کے لیے نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, وسن عید المحسنین, محسن محسن کا معنی کیا ہے, محسن کہتے ہیں اچھا کام کرنے والا, احسان کرنے والا, احسان کرنے والا,
اس سے ہوتا ہے. اور کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی احسان کرنے والا ہے نہیں بلکہ خود خدا احسان کرتا ہے بندے. تو بندے کے لیے دفعہ محسن کا لفظ جو استعمال کرتا ہے پھر اس صورت میں محسن کا معنی ہوگا اچھے کام کرنے والا, بھلائی کا ارادہ کرنے والا اور بھلائی کا عمل کرنے والا, اچھے عقائد اور اچھے اعمال رکھنے والا محسن کہلاتا ہے. فرمایا کہ محسن جو موسن ہوتی ہے اسی طرح ہم ان کے لیے اپنی نعمتوں کو ان میں اضافہ کرتے ہیں. اب اس قوم کے اندر موسن کون سے جب ساری یعنی نافرمانی کر بار بار نافرمانی بار بار نافرمانی بار بار نافرمانی تو اللہ پاک محسنین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہ کن کے لیے؟ اس لیے کہ اس قوم کے اندر انبیاء بھی موجود تھے, انبیاء بھی موجود تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے, حضرت یوشع بن نون بھی تھے. تین پیغمبر تو قوم کے اندر اس وقت پہلے کا موجود تھے, لگ بھگ وہاں موجود تھے. تو اللہ پاک محسنین کا لفظ ان کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ جو جن مسلم سے گناہ سرزد نہیں ہوا, جن سے گناہ سرزد نہیں ہوا, اللہ پاک محسنین کا لفظ ان کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ پاک سے معافی مانگنا, معافی مانگنے کے یعنی دو ثمرات ہوتے ہیں, دو اثرات ہوتے ہیں کہ جو گناہگار ہوتے ہیں یہ معافی مانگنا جو ہوتا ہے گناہگاروں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. جو گناہگار ہوتے ہیں یہ معافی ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. معافی طلب کرنا, مغفرت طلب کرنا, اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا, مغفرت طلب کرنا, توبہ کرنا, یہ توبہ یہ مغفرت طلب کرنا گناہگاروں کے لیے یعنی معافی کا ذریعہ, ان کے گناہ ختم کرنے کا ذریعہ ہے. اور جن کے گناہ نہیں ہوتے جیسے نبی, جن کے گناہ نہیں ہوتے جب وہ توبہ کرتے ہیں اور جب وہ اللہ سے مغفرت مانگتے جن کے پہلے گناہ ہے ہی نہیں, تو ان کے اس عمل توبہ کی وجہ سے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس توبہ سے اس کے گناہ مٹتے ہیں, جب نبی توبہ کرتا ہے تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. کیونکہ گناہ تو ہوتے ہیں, نبی تو معصوم ہوتا ہے, وہ تو خطا ہوتا. جب نبی جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں, جیسے سے بڑے کائنات شاہ مانتے ہیں کہ میں 100 بار اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں میں 70 بار استغفار کرتا ہوں, ایک روایت میں ہمایا کہ میں 100 مرتبہ بلکہ 100 سے بھی زائد مرتبہ ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. تو نبی جب استغفار کرتا ہے تو اس استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں کی معافی نہیں ہوتا, اس استغفار کا مطلب گناہوں کی معافی نہیں ہوتا, کیونکہ نبی تو پہلے گناہوں سے پاک ہوتا. اس استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس استغفار کے ذریعے نبی کے درجے بلند ہو رہے ہیں, نبی کے مقامات بلند ہو رہے ہیں, درجات بلند ہو رہے ہیں. وقت عزیز المحسنین, ہم اسی طرح محسنین کو اچھا بدلہ عطا کر کے اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. اب آگے کیا ہوا؟ فقط الذین ظلموا, ان ظالموں نے مجھے مقام اٹھایا تھا کہ یہ معافی کے کلمات کہتے ہوئے داخل ہونے سے بعض نے لکھا کہ وہ سجدا یعنی سر کو جھکائے ہوئے ہونے کی حالت میں دروازے کے اندر سے داخل نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی انہوں نے نافرمانی, یہاں بھی نافرمانی کی, خود کو اس طرح یعنی اس طرح یہ حالت کر کے اپنی پہلے ٹانگوں کو داخل کیا پھر اس طرح. یہ کیا بات ہوئی؟ سجدہ کر سکے داخل ہوئے, یہ کیا عمل ہوئی؟ تو اس طرح خود کو سرین کے بل پیٹھ کے بل اس طرح اس کے اندر داخل کیا اور یہ مقبول ہوئی تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معافی مانگتے ہوئے معافی توبہ توبہ کرتے ہوئے اس شہر میں اس دروازے میں داخل ہونا, تو یہاں بھی انہوں نے کلمات بدل دیے, کچھ اور کلمات اپنی طرف سے کھان دیے, وہ بات کہتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو گئے. بس اب ان کی اس نافرمانی کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو بتایا فقط نظین اللہ, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور ظلم یہ کیا کہ جو کلمات میں نے کہے تھے ان کلمات کو انہوں نے تبدیل کر دی. بدالا بدالا تبدیل, کسی چیز کو تبدیل کر دینا, کسی چیز کو چینج کر دینا, تبدیل بس انہوں نے کلمات تبدیل کر دیے. اللہ تعالیٰ ظالموں جنہوں نے ظلم کیا قولاً غیر الذی قیل لہم, اور وہ کہنے لگے جو ان کو کہا نہیں گیا تھا, وہ جملے بولنے لگے وہ عمل کرنے لگے کہ جو ان کو کہا نہیں گیا تھا. پس کیا ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون, پس اللہ رب العزت نے ان کے لیے یعنی آسمان سے خارج کائنات ان پر عذاب اتار دیا. اس بستی پر قوم موسیٰ پر پھر ایک اور عذاب اترا, اور وہ جو عذاب اترا وہ طاعون کی صورت میں تھا, اس قوم کے اندر طاعون پھیل گیا. لیکن بار بار معافی ہو رہی ہے, بار بار سزا مل رہی ہے, بار بار گناہ کر رہے ہیں بار بار سزا مل رہی ہے, بار بار گناہ کر رہے ہیں بار بار سزا مل رہی ہے. اب اللہ نے کہا تک معافی 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 معافی, توبہ توبہ کرتے ہوئے سر جھکا کر دروازے سے داخل ہوئے,
اب وہ یعنی پہلے چالیس داخل کی اور پھر یعنی گھر داخل کیا پھر سال داخل کیا اس طرح پکڑتے ہوئے اور وہ کلمات جو اللہ نے کہے تھے وہ کلمات یعنی ہٹ کر کچھ اور باتیں کہتے ہوئے داخل ہوئی جہاں ایک اور نہ کروانے کی تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ وقت انہوں نے جب قول بدلا فن سنا اللہ سارا ہو پر سالوں پر ہم نے نازل کر دیا عذاب رجز من السماء آسمان سے عذاب نازل کیا تکلیف نازل کی اور وہ تکلیف یہ تھی کہ ان بچوں کے اندر پھر تاؤن کی بیماری پھیل گئی تاؤن سے وہ لوگ مرنے لگے اللہ پاک نے یہ عذاب دماغ کا نظر سکون چونکہ وہ حکم ادول ہی کرتے تھے کس کو دور مترا تھے چھوٹا کا پریشان فرمایا کہ میں نے پھر ان پر عذاب نازل کر دیا تاؤن کی صورت میں پھر ایک عذاب ان پر نازل ہوا اب یہ جو آیا تکلیم ہے جس سے چند امور ثابت ہوتے ہیں پہلا تو یہ کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اندر سے نادم ہو جائے گناہ ہو جائے تو اندر سے شرمندگی اور ندامت وہ توبہ کی بنیاد ہے توبہ کی حقیقت لیکن عمل توبہ کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھی اپنے جرم کا اقرار کرے اور کہے کہ مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے مقبول ہوں ہوں کہ دل میں تو شرمندگی محسوس کرو گے جن میں تو شرمندگی محسوس کرنا ایک توبہ کا حصہ تو ہے نہیں لیکن جب اس قریہ میں داخل ہونا تو مقول ہوئی تھا تم زبان سے بھی توبہ 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 کرتے ہوئے شہر کے کسی حد داخل ہو تو زبان سے توبہ کے کلمات کہنا استغفار کے کلمات کہنا معافی معافی کے کلمات کہنا یہ بھی توبہ کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ جن کے اندر تو ندامت انسان محسوس کرے لیکن زبان سے بھی اقرار کرے مولا گناہ ہو گیا ہے اب اس گناہ کی معافی چاہتا تو زبان سے بھی کہلوایا میں بقول ہوں حصہ سن لفظ لفظ خطایا سن اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہوئے زبان سے معافی اور گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہونا تو زبان سے کہنا یہ بھی توبہ کا اقتضا ہے اور دوسرا اگر جو اس عمل سے ثابت ہوا کہ جب تمہارے سارے کے سارے گناہ اعلانیاں ہیں گناہ اعلانیاں ہیں کیونکہ ساری نافرمانیاں تم نے الگ اعلان کی ایسی نافرمانی تو ہے نہیں کہ جو تم نے دروازوں کے اندر چھپ کر گھروں کے اندر داخل کی ساری کی ساری جتنی بھی نافرمانی تھی وہ تم نے برفر عام کی ہے بازاروں کے اندر کی کھل کر کی ہے لوگوں کے سامنے کی ہے تو جب گناہ سب کے سامنے ہوئے ہیں تو توبہ بھی سب کے سامنے ہوئے جب تمہاری نافرمانیاں سب کے سامنے ہوئی ہیں کھل کر ہوئی ہیں تو پھر تمہاری توبہ بھی کھل کر ہونی چاہیے سب کے سامنے ہونی چاہیے اور تم سارے یعنی بابات بلند اپنی آواز میں اپنی زبان سے توبہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی معافی کہتے ہوئے دیتا ہوں اگر گناہ تمہارے پوشیدہ ہوتے تو توبہ بھی پوشیدہ ہوتی گناہ پوشیدہ ہوتے خطائیں پوشیدہ ہوتی تو توبہ بھی تمہاری پوشیدہ ہوتی خطائیں چھپی ہوتی تو تمہاری توبہ بھی ہم کہتے ہیں کہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے توبہ کر لو کر دیا لیکن نہیں وقول تم سارے توبہ توبہ کرتے ہوئے اپنی آواز بلند آواز سے توبہ توبہ معافی معافی اور اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا کیونکہ تمہاری نافرمانیاں الگ اعلان ہے تو تمہاری توبہ بھی الگ اعلان ہونی چاہیے اس لیے یہاں سے مفسرین اور علماء اور فقہاء بتاتے ہیں کہ وہ گناہ جو سب کے سامنے ہو وہ گناہ وہ لرزش وہ خطا جو سب کے سامنے ہو جائے اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جس نے گناہ کیا تھا وہ اب طائب ہو گیا ٹھیک مثلا کسی کو اذیت دے دی کسی کو تکلیف دے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص حاضر حکمت کو درد کرتا یا امیر المومنین فلاں شخص نے مجھے منہ پر یہ ظلم کیا مجھے تماشا مارا آپ نے اس شخص کو بلایا بلا کر سائل سے پوچھا کہ اس نے تمہیں تنہائی میں مارا ہے یا اس نے تمہیں مجلے میں مارا اس نے غالب سے مجھے مجلے میں مارا اور میں تو اسی طرح مجمے اکٹھا کروں اور مجلے کے اندر اس کے تماشے کا جواب تماشے اندر کیونکہ گناہ لوگوں کے اندر ہوا ہے تو اس گناہ کی سزا بھی لوگوں کے اندر ہونی چاہیے اب یہ یعنی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کچھ جاتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو آپ تنہائی میں جا کر اس کی معافی مانگنے نہیں چونکہ ظلم لوگوں کے سامنے ہوا ہے تو معافی بھی لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے یہ طریقہ یہ وہ عمل ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا کہ جب خطائیں الگ اعلان ہو تو پھر اس کی یعنی خطاؤں کی جو معافی ہوتی ہے وہ بھی الگ اعلان ہونی چاہیے جیسے وقولوا حصۃ
وہ اپنی موت کی توبہ توبہ کہتے ہوئے کیونکہ تمہاری خطائیں الگ اعلان ہیں تو تمہاری توبہ بھی الگ اعلان ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ثابت ہوئی. اور تیسری چیز جو یہاں ثابت ہوتی ہے اسکول نہ کھولو حاضرین مریا فکر و مینار بابا سب جگہ یہاں سجدہ کرتے ہوئے احترام کے ساتھ حاضر ہونا. احترام کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ مقدر سرزمین, وہ نبیوں کی سرزمین, پیغمبروں کی سرزمین, میں کہ جس کا ادب کرنا, جس کے حضرت میں داخل کیا جا رہا ہے, یہ نبیوں کی سرزمین. یہ میں بتاتا ہے کہ جہاں اللہ کا بندہ موجود ہو, جہاں اللہ کا نبی موجود ہو, وہ مقام اللہ رب العزت کے ہاں بھی مبارک ہوتا. اس مقام کی عزت خالق کے کائنات کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے. اس مقام کا ادب, اس مقام کا احترام, تو متبرک مقامات کا احترام, یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام فخرا نالین کہ نگر بلواز مقدس, یہ جو نالین ہے موسیٰ بے شک میرا ثقافت, لیکن نالین اس کو دور اتار دیا کیونکہ یہ مقدس سرزمین مقدس ہے. تو مقدس سرزمینوں کا احترام, یہ بھی اللہ پاک کی ملکیت ہے. اور چوتھا عمل جو یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ پاک اور مقدس سرزمین, پاک اور مقدس سرزمین کے پاس جا کر, قریب جا کر, اس مقام پر جا کر دعا کرنا, یہ بھی قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جگہ اچھی ہے, یہ جگہ مقدس ہے, اسی لیے انبیاء کے مزارات پر جا کر دعا کرنا وہاں سے, یعنی وہاں جا کر, کیونکہ وہ جگہ مقدس ہے, وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. کہ قرآن سے کہ جہاں نبی ہو وہ جگہ مقدس ہے, تو تم جب جاؤ اس مقام پر جا کر, اس کے قریب جا کر توبہ کرو, تمہاری توبہ کو ہم قبول کریں گے. نہ کیونکہ وہاں نبیوں کی سرزمین, تو اس جگہ کی نسبت سے ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں, کیونکہ اس پاک سرزمین پہ آ کر توبہ کر رہے ہیں. جب پاک زمین پہ آ کے توبہ کرو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں. اس لیے آج مسجد نبوی شریف میں ایک ستون ہے البابا جسے کہا جاتا, اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کا حکم. اس ستون کے پاس, اس مبارک اور مقدس ستون کے پاس کھڑے ہو کر جب وہ دعا کی جاتی ہے تو سارے کا سارا مدینہ محترم ہے, سارے کا سارا مدینہ کی سرزمین مقدس, لیکن وہ خاص مقامات جن سے حضور کو نسبت ہوئی, مطلب ہر روزہ تم نے ریاض جنت, جسے حضور نے جنت کا ٹکڑا فرما دیا, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک کی جگہ, جو حضور کے مزار مبارک کی, جو بالکل قریبی جگہ, قریبی مقام جس سے حضور کے بطور خاص نسبت, تو ان مقامات پر بطور خاص دعائیں کی جاتی ہیں. اللہ پاک اس مقدس نسبت کی وجہ سے دعائیں قبول فرماتا ہوں. ہمیں بہت وقت پر بچ لیں گے, اس مقام پر پہنچ کر دعا کرو, چونکہ وہ مقام نبیوں کی سرزمین ہے, تو وہاں پہنچ کر دعا کرو, اس نبیوں کے نسبت کی وجہ سے ہم تمہاری خطائیں, تمہاری لوزشیں وہاں معاف فرما دیں گے. اور یہاں تک ایک حدیث سے بات ملتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر سفر مار فرما رہے تھے, تو ایک پہاڑ پر سے گزرے, فرمایا کہ یہ ہاروشن سے یہ مقام, اس مقام کی حیثیت ویسی ہی ہے, ایک جگہ پھر پیچھا فرمایا کہ اس مقام کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے باب حطتن تھا. باب حطتن یعنی وہ خاص دروازہ جس میں دخول کا حکم ہوا تھا, میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا, اس مقام پر دعا مانگنا, کیونکہ اسے نبیوں سے جس پر اس مقام پر دعا مانگنا, تو بھیا اشارہ اس نمبر پر تھا, اس مقام کے انتشار کر کے بنایا کہ یہاں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول. مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت بنی اسرائیل کے اس دروازے کی طرح ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت بنی اسرائیل کے اس دروازے کی طرح ہیں کہ جس میں سے داخل ہونا مغفرت کی نشانی تھا, جس میں داخل ہونے والے تھے کہ نباغ نے وعدہ کر لیا کہ نفتر رکھوں, تم سجدہ کرتے ہوئے انتظاری سے داخل ہو جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا, اس دروازے سے داخل ہو جانا معافی کا ذریعہ تھا. تو سمجھنے کا میں غیر بنی اسرائیل کے اسی دروازے کی طرح ہے کہ جو ہمارے ذریعے سے جو دوپر تک پہنچے گا وہ اللہ پاک کے حضور بن جائے گا. جو ہمارے ذریعے سے خدا تک پہنچے گا, جو ہمارے ذریعے سے مصطفیٰ تک پہنچے گا, اور ہمارے ذریعے سے قرب پائے گا, قرب مصطفیٰ پائے گا, تو اللہ پاک اس کی مقدرت فرما دے, اللہ پاک اس کو کامیاب کروا دے. ہم کہتے گئے کشتی نوح کی بھی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, اور ہم کہتے گئے بنی اسرائیل تو اس دروازے کی طرح ہے, اور جو جس نے ہمارے ساتھ نسبت حاصل کر لی, پاس کو سمجھ لے کہ اللہ کی مغفرت کے شہر میں داخل, مصطفیٰ کی رضا کے, مصطفیٰ کی خوشی کے شہر میں داخل. مصطفیٰ کے قرب کے شہر میں، اللہ کے قرب کے شہر میں داخل ہو گئے. اور پھر یعنی نبیوں کے پاس جا کر دعا کرنا، یہ اللہ کا منشا قرآن سے ایک اور مقام سے ثابت ہے، بھلے ان میں ظلم ان کو سب جاؤ، اے تو اپنی جانوں کے ظلم کر لو تو آؤ چل کر میرے محمد کے پاس آ جاؤ، بابو باغ کے پاس آ جائیں، میرے مصطفیٰ آپ کے پاس آ جائیں. یہ نہیں کہا کہ فلاں مقدس مقام پر پہنچو، فلاں مقدس مقام پہ پہنچو، فلاں مقدس محبوب نہیں، یہ تیرے پاس آ جائے اور تو جہاں ہوگا وہ مقام مقدس ہوگا. یہ پکان کی نشان دہی نہیں، بڑے محبوب یہ تیرے پاس آ جائے اور تو جہاں ہوگا وہ جگہ مقدس ہو جائے گی، اور جب آپ تیری نسبت سے اس مقدس مقام کی نسبت سے ان کی توبہ کو قبول کرنا ہے. اللہ پاک نے نافرمانی سے بچائے، اللہ پاک نے اولیاء انبیاء کے راستے پر سے نیک کی کتاب فرمائی، خالق کائنات ہمیں امین عذاب سے، آسمانی عذاب سے اللہ پاک نے بچائے، محفوظ کرے، اور قرآن سے بھی کشور سے کتاب فرمائے. آپ لوگ تک ان پر طاعون کی بیماری پھیل گئی، اس کا تفصیلات ان شاء اللہ عزیز آئندہ دس قرآن بیان کریں گے، آئندہ اتوار کو ان شاء اللہ دس قرآن ہوگا اس میں بیان کریں گے. فن فجرت من حسنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض المسلمين صدق الله العظيم. محترم، پچھلی آیات کریمہ میں خالق کائنات نے بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کیا، اور آج مختلف نعمتوں کا بیان گزر چکا ہے. اس آیات کریمہ میں اس سورہ بقرہ کی ساٹھویں آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں قوم کا موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کرنا ہے، اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے دو تین طرح سے ہے، کیونکہ پچھلی آیت کریمہ میں آٹھویں نعمت کا بیان تھا، یعنی جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، کہ جاؤ تمہارے لیے فلاں وادیوں کے فلاں قریا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ. جہاں آٹھ نعمتیں اللہ پاک نے بیان کر دی، اب نئی نعمت کا بیان ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے پانی طلب کیا، تو اللہ پاک نے ان کو پانی عطا کیا، جہاں نئی نعمت کا بیان. اور جو پچھلی آیات میں زمینی نعمتوں کا بیان ہے، پچھلی آیت میں زمینی نعمت کہ قرآن وادی میں داخل ہو جاؤ، وہ میں نے تمہارے لیے اس کے دروازے کھول دیے، اور اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے آسمانی نعمت کا بیان کیا. پچھلی آیات میں آسمانی نعمتوں کا بیان تھا، اور اس آیہ کریمہ میں زمینی نعمت کا بیان کیا. تو میں کہا عزیز تصفا موسیٰ لقومہ، اے بنی اسرائیل وہ زمانہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فقلنا بس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر،
مارو اپنا آسا پتھر پر فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، بس پھوٹ نکلے اس سے بارہ چشمے، قد عالمہ تحقیق جان لیا کل اناسی مشربہ ہوں، ہر ہر گروہ نے اپنا مشرب اپنا اپنی پانی پینے کی جگہ سب نے جان لی، کلو مشرب ہوں کھاؤ اور پیو مل رزق اللہ، اللہ کے رزق سے براتا سرو فلر کے مجھ سے دین، اور زمین میں فساد فتنا کرتے ہوئے حد سے نہ بڑھ گئے۔ یہ سارے قیمت کا ترجمہ تھا۔
حضرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، پچھلی آیات کریمہ میں خالق کائنات نے بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کیا، اور آٹھ مختلف نعمتوں کا بیان گزر چکا ہے۔ اس آیات کریمہ میں اس سورہ بقرہ کی ساٹھویں آیہ کریمہ، اس آیہ کریمہ میں قوم کا موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کرنا ہے، اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے دو تین طرح سے ہے، کیونکہ پچھلی آیہ کریمہ میں آٹھویں نعمت کا بیان تھا، یعنی جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کہ جاؤ تمہارے لیے فلاں وادی کے فلاں قریہ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں آٹھ نعمتیں اللہ پاک نے بیان کر دی۔ اب نئی نعمت کا بیان ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے پانی طلب کیا تو اللہ پاک نے ان کو پانی عطا کیا، یہاں نمی نعمت کا بیان۔ اور پھر پچھلی آیات میں زمینی نعمتوں کا بیان تھا، پچھلی آیت میں زمینی نعمت کہ فلاں وادی میں داخل ہو جاؤ، وہ میں نے تمہارے لیے اس کے دروازے کھول دیے، اور اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے آسمانی نعمت کا بیان کیا۔ پچھلی آیات میں آسمانی نعمتوں کا بیان تھا، اور اس آیہ کریمہ میں زمینی نعمت کا بیان کیا۔ تسقا موسیٰ لقومہ، اے بنی اسرائیل وہ زمانہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فقلنا بس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، مارو اپنا عصا پتھر پر فن فجرت من حسن کا عشرہ کا آئینہ, بس پھوٹ نکلے اس سے بارہ چشمے. قد عالمہ تحقیق جان لیا کل اناسی مشربہ ہوں, ہر ہر گروہ نے اپنا مشرب اپنا اپنی پانی پینے کی جگہ سب نے جان لی. کلو مشرب ہوں کھاؤ اور پیو مل رزق یا اللہ کے رزق سے, بڑا تاثاؤ فلڈر دے مجھ سے دیے اور زمین میں فساد کتنا کرتے ہوئے حد سے نہ بڑھ. یہ شاید کریمہ کا ترجمہ تھا. اب قوم مختلف نعمتیں اللہ پاک انہیں نواز رہا ہے, کبھی وہ منوسروا مانگ رہے ہیں اللہ پاک انہیں وہ عطا کر رہا ہے, کبھی کچھ مانگ رہے ہیں کبھی کچھ مانگ رہے ہیں, پیچھے ساری نعمتوں کا بیان ہوا. یہاں اس موقع پر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا اور کہا کہ اے قوم, اے موسیٰ ہم پانی چاہتے ہیں, ہمیں پانی چاہیے صاف اور شفاف پانی پینے کے لیے. پانی کی طلب کی اللہ رب العزت نے ارشاد میں وزیس تصفا, پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بار کا میں التجا کی کہ اے مولا میری قوم مجھ سے پانی مانگ رہی ہے اور تو اس قوم کی سیرابی کا سامان پیدا کرنا, اس قوم کی سیرابی کا سامان کر. اس تصفا یہ لفظ ہے, اس کی اصل ہے سقیون, سقیون سقیون سے لفظ استسقا بنا اور سقیون کا معنی ہے سیراب ہونا, سیراب ہونا کسی پیاسی زمین کا سیراب ہونا, کسی پیاسے وجود کا سیراب ہونا, اس کے لیے سقیون کا لفظ بولا جاتا اور اسی سے ساقی ہے. ساقی ساقی کا لفظ ہم عام گفتگو میں بولتے ہیں سنتے ہیں, ساقی پلا ساقی, تو ساقی کہتے ہیں سیراب کرنے والا, پیاس کو ختم کرنے والا یعنی پلانے والا, پلانے والا سیراب کرنے والا اس کو ساقی کہا جاتا. وَإِذِ اسْتَسْقَى اور یاد کرو کہ جب مانگا موسیٰ نے پانی لکھوں میں ہی اپنی قوم کے لیے. اب یہاں مفسرین بناتے ہیں کہ یہ جو پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پانی صرف اپنی قوم کے لیے طلب کیا, لکھوں میں ہی اپنی قوم کے لیے. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرماتے کہ مولا سارے جہان والوں کے لیے پانی عطا فرما تو اللہ پاک بارش نازل کروا دے, مگر انہوں نے صرف اپنی قوم کے لیے قوم میں ہی اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا, مولا میری قوم کو پانی عطا کر. اور دوسرا کہ صرف پینے کے لیے پانی مانگا, کھیتی باڑی کے لیے پانی نہیں مانگا. ایک تو صرف اپنی قوم کے لیے مانگا اور دوسرا صرف پینے کے لیے مانگا. یعنی اگر تو تمام جہان والوں کے لیے مانگا ہوتا اور پینے کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی کے لیے بھی مانگا ہوتا تو پھر خالق کائنات بارش برسا تھا. تو جب یہ صورت نہ ہوئی اور صرف اپنی قوم کے لیے مانگا تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں اگر تیری بھی قوم کو پانی چاہیے تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہم پتھر کے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں. اور اس ہر سمے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے سوچا کہ کبھی سے بات ہے حضور علیہ السلام مسجد مدینہ میں نماز ادا جمعہ خود بہ خود ارشاد فرما رہے, ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی, کہاں کسی صورت پیدا ہو گئی ہے اور اجناس اور غلے پیدا نہیں ہو رہے, زمین پیاسی ہو گئی ہے, سخت گرمی ہے, گرمی ہے, حدت ہے, شدت ہے, آپ دعا فرمائیں اللہ پاک پانی کا اہتمام کروا دے. اب حضور اسلام نے دعا فرمائی, ہاتھ اٹھائے اور عرض کی رب کائنات ہماری قوم پیاسی ہے, یہ زمین پیاسی ہے, جس جہان والوں پر رحمت کر اور باران رحمت نازل فرما. اب اسی سے بات میں آتا ہے کہ دس سے مبارک ابھی حضور کے نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش میں برسنا شروع کر, بارش میں برسنا شروع کر دیا. اب وہ پانی یعنی جب صحابہ کرام نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے ابھی باہر نہیں نکلے تھے کہ مدینہ پاک کی ساری گلیوں میں گھٹنوں تک پانی جمع ہو گیا تھا, کھڑا ہو گیا تھا, اتنی سخت بارش تھی. یہاں تک کہ وہ بارش مسلسل برستی رہی برستی رہی برستی رہی. اب حضور نے یہ تو دعا فرما دی کہ اے رب کائنات پانی نازل فرما,
تو بارش نے برسنا شروع کر دیا, مسلسل برس رہی, یہاں تک کہ 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی, اور 7ویں دن جمعہ کے موقع پر وہی خطبہ جمعہ حضور صاحب فرما رہے, پھر صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اب پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے, اب تو لوگ بستیاں گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے, نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے, حضور دعا فرما دیں کہ اب یہ بارش کا سلسلہ منقطع ہو جائے. حدیث بات میں آتا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح انگشت مبارک اٹھائی اور دعا کی, اللہم لا علینا وحوا علینا, اے اللہ ہم پر نہ برسے مگر ارد گرد بارش برسے, جہاں بارش نہیں ہوئی وہاں برسے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں جہاں حضور کی انگلی جاتی تھی بادل خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہم لا علینا وحوا علینا, اے اللہ ہم پر نہ برسے ہمارے ارد گرد برسے, ہمارے مدینہ سے باہر بھی اب بارش برس جائے. تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بارش مانگی تو اللہ پاک نے بارش نازل کروا دی. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے, صرف اپنی قوم کے لیے بارش مانگا, پانی مانگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر اپنی اور سب کے لیے مانگا ہوتا تو میں بارش اتارتا, تمہاری ساری دنیا خراب ہوتی, سارا جہاں خراب ہوتا, ساری مخلوق خراب ہوتی, تمہاری کھیتی باڑیوں کے سلسلے ہوتے, لیکن تم نے کیونکہ اے موسیٰ تم نے اپنی قوم کے لیے, قوم ہی اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہے تو بس اب یوں کر, فقل نذری بیا ساقل حجر, پس ہم نے کہا اب پانی اگر چاہتے ہو تو یوں کرو, بیا ادری مارو, بیا کا یہ جو تمہارا عصا ہے, یہ جو تمہارا لاٹھی ہے اس کو مارو حجر پتھر پر, ادری بیا ساقل حجر اپنا عصا جو ہے اس کو پتھر پر مارو. اب یہ جو عصا ہے بیا کا اپنا عصا, اے موسیٰ یہ جو تیرا عصا ہے اسے پتھر پر مارو, آسا کب یہ جو تیرا آسا ہے اسے پتھر پر مارو. اب یہ جو آسا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اس کی خصوصیات بیان کی. پہلی بات یہ کہ یہ آسا موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا یہ جنت سے آیا تھا, یہ جنت سے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام, ہم نے جمعہ پر بھی بیان کیا تھا, آدم علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ جنت سے لے کر, جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے آس, الف مد آ سین معقوف آس, اس درخت کا نام ہے, یہ اس درخت کا یہ لاٹھی تھی, یہ اثر یہ اس درخت کا حصہ تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے, اور انبیاء کرام میں یہ وراثت منتقل ہوتا 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 حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا, شعیب علیہ السلام تک نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا یہ اثر حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا, اور اس کا قد 10 گز تک ہاتھ تھا, 10 ہاتھ اس کا جو ہے وہ 10 گز اس کا قد تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام, واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے وہ اس پبجی کو مارنے کے بعد, ہلا کرنے کے بعد جب تھپڑ سے وہ ایک فرعونی ہلاک ہو گیا تو آپ یعنی آپ کے قتل کی سازش ہونے لگی, اور پھر مصر چھوڑ کر آپ مدین کی طرف تشریف لے گئے. یہ مدین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں سے ایک بزرگ ہستی گزروں کا نام مدین, یہ شہر ان کے نام پر بسا تھا مدین. تو شہر مدین کی طرف چلے گئے, وہاں آپ تفصیل سے واقعہ سن چکے ہیں پچھلے دروس میں, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کا جو ہے وہ کام آپ نے ذمہ لگایا, اور 10 سال تک آپ نے ان کی بکریاں چرائیں, اور 10 سال کے بعد جب فارغ ہونے لگے تو اپنی بیٹی سے نکاح بھی کیا, اور ساتھ یہ عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا جو نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا. تو حضرت صفورہ اور اس عصا کو لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس تشریف لائے. تو یہ ایسا نسل در نسل چلتا ہوا انبیاء سے ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا, شعیب علیہ السلام نے یہ ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تھا. تو یہ ایسا نسل در نسل آیا اور جنت سے آیا, اور انبیاء بھی یہ سلسلہ چلتا رہا, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایسا تھا اس کے ساتھ اوپر دو شاخیں تھیں, اور جب رات ہو جاتی تھی تو یہ دو شاخیں چمکنا شروع کر دیا کرتی تھی, رات کو یہ روشنی دیا کرتا تھا, رات کو چمکا کرتا تھا, روشنی دیتا تھا. دوسری خصوصیت اس کی یہ تھی, اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی آیا ہے 16 میں 12 میں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, عرض کی مولا قال یہ عصا, یا مولا یہ میرا عصا ہے, فرمایا کہ اسے کیا کرتے ہو, عرض کی مولا اتوقع ہوا نہیں تھا, میں اسے ٹیک لگاتا ہوں, اسے ٹیک لگاتا ہوں ایسی دیوار کے ساتھ یا کسی درخت کے ساتھ اس طرح رکھ کر پیچھے ٹیک لگاتا ہوں, واہوش بہار نہ بن, اور میں اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں, ولی پیہا مہار, اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں, اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اثا سے لیتا ہوں، تو اس طرح کے امور بھی یہ اثا سر انجام دیتا تھا، کبھی پتے جھاڑا، کبھی پتے جھاڑنے کی خدمت کرتا تھا، کبھی رات کو روشنی دیتا تھا، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام اسے ٹیک بلگاتے تھے، اور بھی بہت سے امور، بہت سے فوائد اس میں موسیٰ علیہ السلام کی سیوا سے کرتے تھے. اور چوتھی بات یہ کہ جو وہ جو دریا جس کو خشک کیا گیا پہلے قلزم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اپنی قوم کو لے کر آگے نکلے اور جب دریا کو خشک کیا گیا اور دریا کو پاڑا گیا، چیرا گیا اور راستہ بنایا گیا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے نکلنے کے لیے، تو شہید و اثا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر مارا تھا اور اسے راستہ راستے یعنی بارہ راستے نکلے تھے، بارہ راستے کیونکہ بارہ گروہ تھے، بارہ گروہ تھے، چھ لاکھ بنی اسرائیلی تھے اور پچاس پچاس ہزار بنی اسرائیلی کا ایک ایک گروہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی بارہ گروہ بارہ قبیلے بنا دیے تھے آپ، تو بارہ راستے بن کے یہی وہ آسان تھا کہ جو پتھر جو پانی پر لگا، جو پانی پر لگا تو پانی سے راستہ بن گیا تھا. اور پھر یہی وہ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں سے آسا اپنے پتھر کو پھینک، اپنی آسا کو پھینک دو، فن کے آسا فلم رہا کہتا سو کنہا جانو بٹا بدھ برنگا لنگا کے، تو اچانک دیکھا کہ وہی آسا ایک بہت بڑا ایک اشتہا بن گیا، کبھی یہ روشنی دے رہا ہے، کبھی پتے جھاڑ رہا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام اسے ٹیک لگا رہے ہیں، کبھی کبھی پھینکتے ہیں، کبھی پانی پہ لگتا ہے تو پانی ٹکڑے ہو جاتا ہے، پانی راستہ دے دیتا ہے، جگہ خشک ہو رہی ہے، اور کبھی یہی ایسا ہے جو اشتہا بن کر بوجھ پا کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. یہ مختلف امور تھے، مختلف معجزات تھے جو اس عصا کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہو رہے تھے. میں یہ جو تمہارا عصا ہے اسے پھینک دو، تو پھینکا تو لکھا ہے تو بہت بڑا اشتہا، اور پھر وہ اشتہا ایسا تھا کہ اس نے وہ دوسرے جو سانپ کھولے تھے وہ سارے وہ ان کو ہڑپ کر گیا، ان کو کھا گیا، ان کو ختم کر گیا. تو سو اب جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ بہت بڑا اجدہ، جہاں ایک بات کہ وہ جو جادوگر تھے ان کے جو وہ جو رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا یا سانپ وہ اجدہ بن گیا، تو یہاں مسلم فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر جو جادوگر نے جو رسیاں پھینکی تھی وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، وہ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ فرعون ایمان نہیں لایا، دیگر لوگ ان میں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، دیکھنے والے تماشا میں سے زیادہ ایمان نہیں لائے، وہ جادو کر کے انہیں جادو کیا وہ ایمان لے آئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسیاں پھینکی اور رسیاں پھینکی تو وہ یعنی سانپ دکھائی دینے لگی ان کے جادو کے زور سے، وہ سانپ بنی نہیں تھی، وہ فقط آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا کہ وہ سانپ دکھائی دے رہی تھی، وہ سانپ اس کو بولے دکھائی دے رہی تھی، حقیقت میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھی، جادوگر وہ سانپ ان کو رسیاں ہی دیکھ رہے تھے، مگر لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا گیا تھا کہ ان کو وہ سانپ دکھائی دے رہی تھی، وہ شوبدا تھا کہ لوگوں کی وہ تھی وہ رسیاں مگر دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے سانپ ہے. اور جب جادوگر نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ یعنی عصا نہیں رہا بلکہ اپنی ذات میں اجدہا بن گیا، اجدہا بن گیا، تو نے کہا کہ ہاں یہ ہوئی ہے بات، ہماری رسیاں ہیں تو رسیاں مگر سانپ دکھائی دے رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ خود بتا کے خود عصا نہیں رہا، عصا نہیں رہا، ایسا نہیں کہ جاتا ہے مگر لوگوں کو اجتہا دکھائی دے رہا ہے، نہیں یہ عصا بتاتے خود اجتہا بن گیا. تب جب یہ موجودہ دیکھا تو وہ جادوگر ایمان لے آیا، جادوگر ایمان لے آیا. تو سو یہ وہ عصا ہے حضرت، کبھی یہ سانپ بن رہا ہے، کبھی دیگر دعائیں دے رہا. اور یہ کہ اگر کوئی اور آدمی اس اثاثے کے کام لینا چاہتا تو اس کے لیے عام لاٹھی کی طرح تھا. یہ معجزات صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے، جب آپ اس کو پکڑتے تھے تو وہ معجزات اس ظاہر ہونے ہو جاتے تھے. اور کوئی اور اگر اس سے کوئی اس طرح کی وہ چیزیں وہ معجزات صادر کرنا چاہتا تو وہ بالکل ایک عصا ہی رہتا، اور کوئی اور شخص اس طرح کے کام اسے نہیں لے سکتا تھا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہی میں، اس لیے کہتے ہیں کہ عصا کے لیے، عصا کے کرامات کے لیے، معجزات کے لیے ید غیظہ چاہیے، ید غیظہ چاہیے. تو وہ جب ید غیظہ میں آتا تھا تو وہ اس سے معجزات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے. بے عصا کن حجر، اس عصا کو اب پتھر پر مارو. عباس اس یہ جو حجر ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھر کو حجر کہتے ہیں، اسی سے یعنی حجر، حجر اسود، اسود اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجر اسود. اور بعض مسلم نے یہ بھی لکھا کہ جو حجر اسود ہے یہ بھی جنت سے آیا ہوا، یہ بھی جنت سے آیا ہوا پتھر،
حجر اسود. تو یہاں حجر حجر کا معنی ہے پتھر. تو میں کہ اس پتھر پر ہی اپنا آسرا مارو. اب یہاں سنتے ہیں کہ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ پتھر کوئی دور کا پتھر تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پتھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. ایک گز لمبا تھا, ایک گز چوڑا تھا. اور بات کہتی ہے کہ یہ پتھر کوئی مخصوص پتھر نہیں ہے, کوئی خاص پتھر نہیں ہے, بلکہ یہ عام پتھر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مطلقاً حکم ہوا کہ کسی پتھر پر بھی ایسا مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر, بہت سے پتھروں میں سے ایک پتھر پر ایسا مارا تو اسے پانی کود دیا. یہ کوئی خاص پتھر نہیں, بلکہ یہی روایت زیادہ بولتے ہیں حضرت بھابی مربع رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اسی روایت کے قائل ہیں. اور یہی روایت زیادہ معتبر ہے کہ یہ کوئی خاص پتھر نہ تھا بلکہ عام پتھر. تو میں کہ یہ جتنے سارے پتھر ہیں, کسی ایک پتھر پر بھی تم اپنا آسا مارو تو پانی بہ نکلے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر مارا. فن فاجرت پتھر پر آسا مارا, جب پتھر پر آسا مارا تو فن فاجرت بارہ چوٹے لگائیں, ایک دو تین چار بارہ چوٹے لگائیں, کیونکہ بارہ گروہ تھے تو بارہ چوٹیں لگائیں. اللہ پاک نے بارہ جگہوں سے بارہ قسمیں جاری کرنا دی. فن فجرت من حسنک اشرق عینا, بس پھوٹ پڑے من ہو اس پتھر سے حسنک اشرق بارہ عینا چشمے, بس بارہ چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے. فن فجرت بس پھوٹ پڑے, فن فجرت بس پھوٹ نکلے, پھوٹ نکلے. یہ لفظ ہے فجر سے, فجر, اور فجر کا معنی ہے پھوٹ پڑنا, یعنی چر جانا, کسی چیز کا شک ہو جانا, کسی چیز کا چر جانا, کسی چیز کا دو حصوں میں ہو جانا, یہ فجر کہلاتا ہے. فجر کہلاتا ہے, یہ فجر, یعنی یہ جو وقت فجر ہوتا ہے. وقت فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا پھوٹ پڑتا ہے اور اس کے اندر سے صبح کی سفیدی کا ایک دورہ گزار ہو جاتا ہے, اس لیے اس وقت کو فجر کہتے ہیں. یعنی ایسا وقت کہ جس میں تاریکی پھٹ جاتی ہے, جس میں اندھیرا پھٹ جاتا ہے اور اس پھٹنے سے اس کے اندر سے روشنی کی ایک لکیر نمودار ہو جاتی ہے, جسے صبح صادق کہا جاتا ہے. صبح صادق وقت, یعنی مشرق کی طرف اگر دیکھیں تو روشنی کی ایک لکیر سی نمودار ہوتی ہے, وہ وہی لکیر لکیر روشنی کی پھیلتی 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 کو صبح میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو رات کا پھٹ جانا یہ فجر کہلاتا ہے, اس لیے اس وقت کو فجر کہتے ہیں. فن فجرت بس پھوٹ نکلے, بس چل گئے اس سے, من ہو اس سے پن. اچھا, اس سے جب سے فاجر ہے, فاجر یعنی انفجار, انفجار کہتے ہیں جب پانی یعنی کسی جگہ سے شگاف کر کے جب باہر نکل آتا ہے تو اس پانی کو نکلنے کو انفجار کہتے ہیں. اسی سے جب سے فاجر ہے, سوچے نا آپ کو بھی فاسق و فاجر, فاسق و فاجر جس کو فجور کر کے سنتے ہیں. تو یہاں بھی فاجر کا معنی ہے شگاف ڈالنے والا, فاجر کا معنی شگاف ڈالنے والا, یعنی پھاڑنے والا, یعنی وہ اپنے عصمت کی چادر کو اور نیکی کی چادر کو گویا پھاڑ دیتا ہے, اس میں شگاف کر دیتا ہے, اس لیے گناہ کرنے والے کو فاجر کہا جاتا ہے. فاجر کہا جاتا ہے, اپنی قوم میں شگاف ڈال دیتا ہے, جماعت کے اندر شگاف ڈال دیتا ہے, چادر قسمت نیکی کی چادر میں شگاف ڈال دیتا ہے, نیکی کی چادر کو پھاڑ دیتا ہے, یعنی بدی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو فاجر کہا جاتا ہے. اس کو بجو تو فن فجرت بس پھوٹ نکلے, منہو اس سے اتنا تھا اشارہ کا پینا, بارہ چشمے پھوٹ نکلے. اب چونکہ بارہ گروہ تھے تو اس لیے اللہ پاک نے میں اسے بارہ چشمے پھوٹ نکلے, یعنی ہر گروہ کے لیے ایک علیحدہ چشمہ جاری ہو گیا. ہر گروہ کے لیے اللہ پاک نے یعنی یہ بشیر ایک دن چاہ, اگر ایک ہی چشمہ ہوا تو 6 لاکھ بنی اسرائیلی ہیں ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو آپس میں جھگڑوں میں مبتلا ہو جائیں گے, اتنے آپ اتنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, لڑائی کریں گے پانی پینے پر, جھگڑے کریں گے. تو اللہ پاک نے وہ جو ایک ایک گروہ ہے کہ قبیلہ تھا, ایک ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری کروا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی جو ہے وہ راستہ بنا لو, اپنا اپنا مخصوص گڑھ بنا لو. 12 محلے تھے, ہر محلے کے اندر 12 میل تک وہ لوگ پھیلے ہوئے, 12 میل تک. تو ہر محلے کے اندر ہر گروہ کے علاقے میں ایک بڑا گڑا بنا دیا گیا, ایک راستہ بنا دیا گیا تھا پتھر سے لے کر اس گڑھے تک. ہر محلے میں جو ایک گڑا کھودا گیا پتھر سے لے کر اس گڑھے تک راستہ بنا دیا گیا. اب اسے پانی جو ہے وہ پانی کے سارے پھوٹ پھوٹ کر اس راستے سے ان گڑھوں تک پہنچتے تھے اور پانی کے گڑھے کو بھر جاتے.
وہ گلے پانی سے بھر جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قد عالم کل اناس مشربہ ہوں, ہر شخص نے ہر گروہ نے اپنا مشرب پہچان لیا, یعنی اپنا گھاٹ پہچان لیا, جان لیا, یعنی اپنا اپنا گھاٹ انہوں نے بنا لیا اور سارے اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پینے لگی. یہ 6 لاکھ افراد تھے اور 50,000 کا گروہ اس پر مشتمل ایک ایک محلہ تھا اور ہر محلے میں ایک گڑا جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا. تو اس طرح اللہ پاک نے کہ ہر محلے میں ہر گروہ نے ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو ہے وہ مشرب, مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ, مشرب پانی پینے کی جگہ, یعنی سب نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ جو ہے وہ متعین کر دی اور سب نے اپنے 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 کھان کو پہچان لیا. اللہ پاک نے کلو مشرب رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے, ورا کا سو لڑ سے دین, اور خبردار زمین پر فساد کرنے والوں میں نہ ہونا اور فساد کرنے میں حد اعتدال سے اعتدال کی حد سے آگے نہ گزرنا. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پانی مانگنا اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ سے پانی طلب کرنا اس کا بیان ہے. پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ پتھر پر پانی, جو پتھر پر چھڑی مارو اسا مارو اس سے پانی کا نکلنا, یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی اس میں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی. اور اس آیت کریمہ میں چند باتیں قابل غور ہیں. ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے مانگا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی سے کسی نعمت کا طلب کرنا شرک نہیں ہے, نبی سے کسی نعمت کا طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو خبردار, پھر مجھے کیوں مانگتے ہو, اللہ سے مانگو, رب سے مانگو, پھر رب سے بھی والا ہے خبردار مجھ سے مت مانگو, یہ تو شرک ہے, یہ تو شرک. تو نبی سے مانگنا اور نبی کو سزا دینا, نبی کو پکارنا, ایسا کہ پیغمبر ہمیں یہ نعمت دو, اگر شرک ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام اس شرک کا دروازہ بند نہ کرتے؟ نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے روکا نہیں. ادھر قوم نے مانگا, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا, ادھر قوم نے طلب کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہم پیاسے ہیں ہمیں یہ نعمت دو. اب اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا تھا مولا تو یہ نعمت عطا کر. اب یہ عمر بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے, نبی کے ذریعے اپنی مخلوق میں نعمت بانٹتا ہے. دوسرا عمر یہ ثابت ہوا, پہلا عمر یہ کہ نبی سے نعمت مانگنا شرک نہیں ہے. اگر نبی سے براہ راست مانگنا شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام روک سے خبردار ہے مجھ سے مت مانگو, دینے والا آتا ہے, راضی کرتا ہے, رضا کرتا ہے, تم شرک کر رہے ہو, میں نہیں دے سکتا, خبردار شرک نہ کرو, اللہ کی ذات سے مانگو. تو اگر رب کی ذات سے براہ راست مانگا جاتا تو پھر یہ عمر بھی, یعنی منہ کی ذات سے انہیں پانی نصیب نہ ہوتا, اللہ پاک نے بھی یعنی ایک وسیلہ درمیان میں بنا دیا کہ اے قوم تم موسیٰ سے مانگو, میں موسیٰ کے ذریعے تمہیں عطا کروں. تو نبی سے مانگنا شرک نہیں. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہمیں عطا فرمائیے, حضور نظر کرم فرمائیے, یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے رسول ہم پر ہمارے حال پر نظر کیجیے, یا حبیب اللہ اسما خواننا, اے اللہ کے حبیب ہمارا قول سنیے, ہماری بات سنیے, ہماری پکار سنیے. یہ جو ہم آقا کو پکارتے ہیں اور حضور سے رحمت مانگتے ہیں, حضور سے مدد مانگتے ہیں, حضور سے کرم مانگتے ہیں, حضور سے شفاعت مانگتے ہیں, اور آقا اطمینان سے توجہات مانگتے ہیں, اور حضور سے رحمتیں اور نعمتیں مانگتے ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی کے ساتھ سے مانگنا شرک نہیں ہے, بلکہ امتی کا یہی وسیلہ ہے کہ وہ نبی سے مانگے, اور نبی کا یہ کام ہے کہ اللہ سے مانگے اور اللہ سے خطاب, اللہ سے لے کر مخلوق کی چھوڑی ہو. تو اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی خبردار تم اسے کیوں مانگ رہے, اللہ سے مانگو, براہ راست راستی کو دینے والا ہو. تو وہ جدھر قوم نے مانگا موسیٰ علیہ السلام نے روکا نہیں, بنایا ہاں ٹھیک ہے تم نے مانگ لی, جب مجھ سے مانگا تم مجھ تک پہنچ گئے, سمجھ لو کہ اللہ تک تمہارا مطالبہ مجھ تک پہنچ گیا, تو سمجھو کہ تمہارے رب تک تمہارا مطالبہ پہنچ گیا. اب انتظار کرو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ خالق کائنات بھی براہ راست نہیں دیتا, وہ دیتا ہے تو نبی کے وسیلے سے دیتا. وہ اللہ پاک براہ راست اگر چاہتا تو براہ راست دیکھے, اللہ پاک چاہتا تو براہ راست یعنی بارش میں برسات برسا سکتا تھا, اللہ پاک اگر چاہتا براہ راست جب دعا مانگی اسی وقت, یعنی براہ راست پتھر سے کسی وقت ہو سکتا تھا, مگر بنایا نہیں, موسیٰ تم آگے آؤ اور آگے بڑھ کر تم اپنا آسا پتھر پر مارو, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تو قوم کو پانی ملے تو پانی ملنے کا وسیلہ تمہاری ذات بنے, پانی ملنے کا وسیلہ تمہارا وجود بنے, تمہارا عمل بنے, تمہارا عمل میری نعمت کے اترنے کا وسیلہ. کیا کرے گا؟ تمہاری ساتھ اس لیے آ کے دو جائے شاہ سناتے ہیں کہ واللہ موتی والا قاسم اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے میں اپنی امت و مخلوق کو اللہ کی مخلوق کو باندھ رہا ہوں، اللہ نے خزانے مجھے دیے ہیں اور میں اس مخلوق میں خزانے باندھ رہا ہوں، تو جو ملتا ہے کبھی کے وسیلے سے ملتا ہوں، دوسرا میں یہ ثابت ہوا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ بعطا کب، یہ تیرا جو عطا ہے، یہ جو تیرا عطا ہے موسیٰ، یہ تو نے ایسا کپڑا یہ قابل قربان ہے، تو جو قرآن ہی سے یہ بات بعطا کب موسیٰ، یہ جو تیرا عطا، یہ جو تو نے اپنا عطا پکڑا ہوا بعطا کب، یہ جو تیرا عطا، ادھر موسیٰ علیہ السلام عطا پکڑے تو آواز آئے بعطا کب موسیٰ، یہ جو تیرا عطا ہے، اور ادھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے محبوب یہ جو تیرا ہاتھ ہے جو دلہ ہے فوق آئی، یہ تیرا نہیں، یہ تو تیرے رب کا ہاتھ، یہ تو تیرے رب کا ہاتھ۔ ادھر فرمایا کہ موسیٰ یہ جو تیرا آتا ہے، یہ تو میرا محمد، یہ جو میرا ہاتھ، یہ جو میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ید اللہ فوق آئی ہے، یہ ہاتھ تیرا نہیں موسیٰ، ایسا جو تیرا آتا ہے، ادھر فرمایا محمد یہ ہاتھ جو میرا ہاتھ ہے، یہ جو دیکھنے میں تو تیرا ہے مگر در حقیقت میرا ہاتھ ہے۔ بیاسا کا یہ حضور کا مقام محبوبیت ہے، وہ حضور کا مقام محبوبیت ہے کہ محبوب یہ جو تیرا ہاتھ ہے اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، فوق آئی صحابہ اے صحابیوں تمہارے ہاتھوں پر یہ محمد کا ہاتھ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ حضور کے ہاتھ کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ان کا عصا قرار دیا، حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور بھی یہ کہ پتھر پتھر سے پانی نکلا، بکل ندی کے آسا کا حجت ہے، پتھر دکھوایا کہ اب اس پتھر سے پانی نکلے گا، تو پتھروں سے جو پانی نکلتا ہے، پتھروں سے پانی تو نکلتا ہی ہے، یہ تو ایک معمول کی بات ہے، آج بھی یعنی چشمے جو ہے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْبِحَارِ نَمَاجَ تَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جس سے بڑی بڑی نہریں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ یہ قرآن یہی چند آیات آگے یہ بیان کی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ حجر پتھر، حِجَارَة یہ بھی پتھر، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ جَمَاعَ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے نہریں بھی پھوٹ پڑتی ہیں، جَمَاعَ يَتَفَجَّرُ پھوٹ پڑتی ہیں، انہار نہریں، بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاجِشَقَّةَ، اور ان میں سے بہت پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یا خروجو من الماء، ان پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا موضع تھا پتھر سے پانی نکالنا، تو پتھروں سے تو پانی نکلتا ہی رہتا ہے، پتھروں سے پانی نکلنا یہ تو قدرت کا معمول ہے، یہ تو فطرت کا معمول ہے، نکلتا رہتا ہے، اور مزہ تب ہے، آپ کا ایک وجہ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایک وجہ صاحب کو ایک موقع پر پانی کی ضرورت پڑ گئی، تو ہم نے اس کی حضور پانی نہیں ہے، آپ کے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ہاتھ ڈالا تو ہم نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، فجعل الماء يفضل بين اصابعه كما صار الوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے برتن میں رکھا تو اس طرح سے جوش مار مار کر حضور کی انگلیوں سے پانی باہر نکل رہا، اور برتن میں اس طرح جیسے وہ پانی ابھرتا ہے، پانی ہم دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ گرم ہوتی ہے پانی میں ابال آتا ہے، اسی طرح چشمے پھوٹ رہے تھے پانی میں ابال آ رہا تھا، پانی ابھر رہا تھا، اب پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، کمال اس سے بڑا یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلی سے پانی نکالا، انگلی سے پانی، اسی پر انگلی سے خون نکلتا ہے، ماس ہے، گوشت ہے، گوشت مبارک ہے، اب انگلیوں سے تو پانی نہیں نکلتا، مگر موجزہ آپ کا دو جہاں کا موجزہ اس موجزے سے بڑا ہے کہ پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، مزہ سب ہے کہ انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، بے شک وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ بہت بڑا موجزہ ہے، بہت بڑا موجزہ ہے، لیکن حضور کے موجزات اللہ پاک نے جو حضور کو موجزہ ادا کیے وہ تمام نبیوں کے موجزات پر پائے فوقیت رکھتے ہیں، تو حضور نے انگلیوں سے پانی نکالا تھا، انگلیوں سے پانی نکالا تھا، تو پاتے بھائی اگر ماؤ جو فرق ہے کہیں آسابی صحیح مسلم کی حدیث بین اصابعه کم ساری عیون، عیون چشمے، اینا چشمہ، عیون جمع ہے چشمے، ہم نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل گئے، کم ساری عیون، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا، اور پھر یہ کے بعد وسیلے کی ہو رہی تھی، نبی کا وسیلہ اور ذریعہ درمیان میں قرآن مجید دیتے ہیں اور مقام پر وسیلے کی بات کرتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جب
بیماری کا نجات ہوگی تو قرآن بھی نہیں کم اور خود بریج نہیں کم آزاد میں متاثر ہوں بارے میں شراب تو میں کہ اے یو آپ تیری شفا اس میں ہوگی تیری شفا کو بہت لیا اور شفا جو اس میں مجھ پر ہے کہ اب تم اپنی بیٹیاں مبارک زمین پہ رگڑ بیڑیاں رگڑی تو پانی کا چشمہ رہے پانی کا چشمہ نکلا اس پانی کے چشمے سے پانی پیا غسل کمایا غسل فرمایا پانی پیا تو اللہ رب العزت نے حضرت کسی کا اسلام کو شفا ملا کر دیا اور خارجی کا علاج براہ رات بھی تو شفا کر سکتا تھا لیکن نہیں وہاں آپ کے یعنی قدمین بار کے رگڑنے سے پانی نکالا اور پانی کو وسیلہ بنا کر آپ کو شفا دیا اسی طرح پانی نہیں ملتا دیکھ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ کی رو رو کر بینائی ظاہر ہو گئی یوسف علیہ السلام کی ہجر میں ہجرات میں ہوتے رہتے اور بینائی مبارک ظاہر ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی اور قرآن مجید کہتا ہے اس حالت کی قمیض ہاتھ ہاں فالقوہ علی وجہ ابی جاتی بصیرا قرآن کی یہ قمیض ہے یہ میرے والد گرامی کو دے دو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ قمیض لائی گئی ابھی قمیض پہنچی نہیں تھی کہ اچانک آپ مسکرایا فرمایا کہ مجھے میری یوسف کی خوشبو ہو رہی تو جب وہ قمیض پیش ہو گئی تو آپ نے محبت سے اس قمیض کو آنکھوں سے لگایا اور جب آنکھوں سے لگایا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کی بینائی واپس پلٹا واپس پلٹا اللہ پاک کا ہے راست بھی بینائی عطا فرما سکتا لیکن اس نے پیغمبر کی قمیض کو وسیلہ کیا پیغمبر کی قمیض کو وسیلہ بنا تو اللہ پاک ایک اور مقام کو مطلب یار لوگ وسیلہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس کے حضور پہنچنے کا وسیلہ کرا دیا قرآن مجید وسیلہ تلاش کرو تو انبیاء کو اللہ کا وسیلہ بناتا ہے اپنے کوئی مخلوق ہے یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پانی مانگنا اور پانی کا پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یعنی معجزے کا ظہور ہونا اور انشاءاللہ قرآن میں ہم کو اس کو تم یا موسیٰ علیہ پھر اس قوم کا مختلف چیزیں مانگنا یعنی گیہوں مانگنا بسور مانگنا پیاز مانگنا اور دیگر ساگ مانگنا دیگر چیزیں مانگنا اس کا بیان ان شاء اللہ عزیز ہم آئندہ سے قرآن میں کریں اللہ کا خیال
فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم حضرات المحترم کل کے درس قرآن میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ پتھر پر عصا مار کر پانی نکالنا اور اس سے متعلق دیگر بہت سے نکات ہم کل بیان کر چکے ہیں. آج کی آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کی اس بے صبری کا اظہار ہے کہ جس میں بنی اسرائیل نے ایک ہی کھانا وہ جو منوسلوا آسمانوں سے اترا تھا اس ایک ہی کھانے پر صبر کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا اور وہ منوسلوا جو آسمانوں سے مسلسل ان کے لیے اتر رہا تھا وہ کھا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو ایک ہی کھانے سے بیزار ہو چکے ہیں اور اب ہمارے لیے کچھ اور بھی کھانے ہونے چاہیے. تو قرآن مجید نے ان کے اس مطالبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر على طعام واحد کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر فادع لنا ربك پس اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض جو کہ زمین اگاتی ہے من بقلہا سبزی میں سے وقصائہا اور ککڑی وفومہا اور گندم وعدسہا اور مسور وبصلہا اور پیاز قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر انہوں نے کہا اتستبدلون کیا تم تبدیلی چاہتے ہو کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی هو ادنا وہ کہ جو ادنا ہے بالذی هو خیر اس کے ساتھ جو کہ بہتر ہے یعنی وہ منوسلوا جو آسمانوں سے اتر رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اعلیٰ چیز کے مقابلے میں کیا تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو اہبتوا مصراً اتر جاؤ مصراً کسی شہر میں کسی وادی میں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ بس تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے مانگا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ بس ان پر لازم کر دی گئی ان پر ڈال دی گئی ذلت اور خواری مسکنت یعنی محتاجی وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کے غضب کی طرف وہ لوٹے ذالک بانہم قالوا یکفرون بآیات اللہ ذالک یہ سب کچھ بانہم اس سبب سے تھا کہ وہ قالوا یکفرون کہ وہ کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا اللہ کی نشانی کا ویقتلون النبیین اور انبیاء کا قتل کرتے تھے بغیر الحق بغیر حق کے یعنی نا حق قتل کرتے تھے ذالک یہ بما اسب وقالوا یعتدون یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے وقالوا یعتدون اور حد سے بڑھتے تھے یہ ہے ترجمہ عیسیٰ کریمہ کا. اب یہ واقعہ مفسرین فرماتے ہیں کہ میدان تیہ کا واقعہ ہے کہ وہ میدان کہ جہاں یعنی منوسلوا بنی اسرائیل کے لیے اتارا گیا. اب منوسلوا کھا کر وہ یعنی ایک بیزاری سے انہوں نے محسوس کی اور کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اب کچھ بدلنا چاہیے کچھ تبدیلی اس میں ہونی چاہیے ہم اپنا ٹیسٹ تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا کہ جب بھی کھائیں بس من کھائیں سلوا کھائیں اور من سلوا کی ہم تشریح کر چکے ہیں کہ وہ چیز کیا تھی تو ایک ہی کھانا کھا کر اب تو ہم تنگ آ چکے ہیں. علی طعام 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 اور تامن کہتے ہیں کسی ذائقہ دار غذا کو ایسی غذا کہ جو ذائقہ رکھنے والی ہے اس کو تام کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کڑوی دوائیاں جو ہوتی ہیں کڑوی دوائیاں جو کھائی جاتی ہیں ان کو تام نہیں کہا جاتا کڑوی دوائیوں پر تام کا اطلاق نہیں ہوتا. تام کا اطلاق ایسی غذا کہ جس میں ذائقہ پایا جائے انا تام. اب اس میں ذائقہ تو ہے منوسلوا ہے تو میٹھا اور سلوا وہ جو پرندہ آتا خاص قسم کا یہ ساری چیزیں ہم کھا تو رہے ہیں لیکن اب ایک ہی چیز کب تک کھائیں تو کھا کر ہم تو تنگ آ چکے. اللہ تعالیٰ واحد ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتی. فدعوا لنا
بس ہمارے لیے دعا کرو ربا کا اپنے رب سے یخرج لنا کہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے ہمارے لیے وہ نکالے ہمارے لیے زمین سے وہ اگائے وہ چیزیں فدعو لنا ربک بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے اب یہ جو کلمہ ہے فدعو لنا ربک یہ کلمہ بتاتا ہے کہ یعنی بزرگوں کے پاس جا کے ان کے لیے اپنے حق میں دعا کروانا وہ اس آیہ کریمہ کی اس کلمہ سے ثابت ہے کسی شیخ کے پاس کسی بزرگ کے پاس یعنی جا کے یہ عرض کرنا کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں جی اور اس پر ہم کل کچھ نکات بیان کر چکے ہیں کہ وہ قوم جب بھی کسی ضرورت کی ضرورت ان کو پیش آتی کسی بھی چیز کی تو وہ اپنے نبی سے طلب کرتی تھی اے موسیٰ ہمیں یہ چاہیے اے موسیٰ ہمیں یہ چاہیے اے موسیٰ ہمیں یہ چاہیے ہمیں دھوپ لگتی ہے ہمیں سایہ چاہیے ہمیں پیاس لگتی ہے ہمیں پانی چاہیے ہماری یہ ضرورت ہے ہمیں یہ چاہیے تو قرآن بتاتا ہے کہ بوقت ضرورت نبی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے اگر یہ شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام روکتے اور کہتے کہ بھائی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو رازق دینے والا تو اللہ ہے براہ راست اللہ سے مانگو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ ہاں ہاں تو مانگنے میں درست ہو اور یہ ثابت کر دیا اپنے عمل مبارک سے کہ جس کو جو مانگنا ہے وہ نبی کے وسیلے سے مانگے اور پھر خالق کائنات نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو پانی دینے کے درمیان پانی دینے کے لیے قوم کو پانی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا دیا اور میں کہ ادھر بیاسا کر حجر وہ خدا جو کسی وسیلے کا محتاج نہیں وہ بھی پانی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ بنا رہا اور خالق کائنات بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہاں ہاں میری بارگاہ سے جس کو جو ملتا ہے وہ میرے نبی کے وسیلے سے ملتا ہے میرے نبی کی وساطت سے ملتا ہے اس لیے آپ کا دو جہاں اشارہ فرماتے ہیں کہ واللہ موتی والا قاسم اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں فدعو لنا ربک اب کسی نیک کے پاس کسی بزرگ کے پاس جا کر یہ عرض کرنا کہنا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اچھا یہاں سے ایک اور بات جو ہے وہ ثابت میں کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا مزارات پر ہم جاتے ہیں مزارات پر داتا صاحب کا مزار ہے خواجہ غریب نواز کا مزار ہے دیگر مزارات اب مزارات پر جانے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ بھی نہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اپنی ذات میں اپنے پاس سے دینے والے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں اللہ پاک ان کو حیات عطا فرماتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صاحب مزار سنتا ہے حدیث مبارکہ سے صاحب صحیح مسلم کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث یہ قبر والا سنتا اب جب ہم مزار پہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے یہ مطلب یہ چیز ہمیں چاہیے اس میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ صاحب مزار اپنی طرف سے ہمیں کچھ عطا کرنے پر قادر نہیں ہاں یہاں سے جو ملے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہے اللہ کی بارگاہ سے تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مطلب اولیاء کرام کے فیض سے جو کچھ ہمیں